اچھا بھائی آگے سبق دیکھیے بھائی شرح میں قوله والکلیان الى آخره کل کلیین لابد من ان یتحقق بینهما احدى النسب الاربع التباین الکلی والتساوی والعموم المطلق والعموم من وجه وذلك لانهما اما ان لا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر او يصدق فعلى الاول فهما متباينان كالانسان والحجر. بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے چار نسبتوں اور ان کی نقیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، آج وہی شرح کے اندر اسی بات کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن پہلے اسی کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی دو کلیاں جو ہوں ان کے درمیان ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی، یا تو ان میں تباین کی نسبت ہوگی دو کلیوں میں، یا تساوی کی نسبت ہوگی، یا عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی. کوئی بھی دو کلیاں دنیا کی پکڑ لیں، ان میں ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کوئی نسبت نہ ہو، تو ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. اور تفصیل یہ کہ اگر پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، یعنی ان میں تفارق کلی ہو، پورے طور پر ایک دوسرے سے الگ ہوں، کہیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی، تو اس نسبت کو تباین کہتے ہیں، اور یہ دو کلیاں جن کے درمیان تباین کی نسبت ہو ان کو متباینین کہتے ہیں. جیسے انسان اور حجر، کوئی بھی انسان حجر نہیں اور کوئی بھی حجر انسان نہیں. دیکھو کہیں پر بھی یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتی، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس پر انسان کے ساتھ ساتھ حجر بھی صادق آئے یا حجر کے ساتھ ساتھ انسان بھی صادق آئے. تو ان دو کلیوں میں تفارق کلی ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ متباینین. اور اگر دو کلیاں ایسی ہیں کہ پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق، تو اس نسبت کو تساوی کہتے ہیں اور یہ دو کلیاں متساویین کہلاتی ہیں. جیسے انسان اور ناطق، جو بھی انسان ہے وہ ناطق ہے اور جو بھی ناطق ہے وہ انسان ہے. اور اگر دو کلیاں ایسی ہوں کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے، تو اس نسبت کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق. اور ان میں سے ایک کلی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی جو اسی کے اندر داخل ہوتی ہے، تو جو کلی بڑی ہے اس کو کہیں گے عام مطلق، اس کو کیا کہیں گے؟ عام مطلق. اور جو چھوٹی ہے اس کو کہیں گے اخص مطلق. عام تو اخص کے ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن اخص عام کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی. جیسے حیوان اور انسان، ہر انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. ہر انسان پر حیوان صادق آتا ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں، تو ہر حیوان پر انسان صادق نہیں آتا. اور ان میں سے آپ دیکھیے حیوان جو ہے وہ کلی وہ بڑی ہے، انسان اسی کے اندر داخل ہے، جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے. تو جو بڑی کلی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عام مطلق. اور جو چھوٹی ہے اس کو اخص مطلق کہیں گے. بھائی اور چوتھی نسبت تھی عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ میں دو کلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض جگہ تو وہ جمع ہوتی ہیں اور بعض جگہ الگ الگ ہی رہتی ہیں. پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں، اور اسی طرح دوسری کلی جو ہے وہ پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی. جیسے حیوان اور ابیض، اب بعض حیوان کیا ہیں؟ ابیض ہیں، جیسے سفید بطخ یا سفید بکری یا سفید گائے، اور بعض حیوان وہ ابیض نہیں، جیسے بھینس، اور اسی طرح بعض ابیض ایسے ہیں جو حیوان نہیں، جیسے کہ سفید کپڑا. تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ ایسی جہاں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور دو مادہ افتراق ہوتے ہیں، یعنی ایک مادہ جہاں پہلی کلی صادق آتی ہے اور دوسری صادق نہیں آتی، اور دوسرا مادہ جہاں دوسری کلی صادق آتی ہے اور پہلی صادق نہیں آتی. پھر دیکھو، پھر غور کرو ذرا، حیوان اور ابیض. بعض حیوان کیا ہیں؟ ابیض ہیں، یا یوں کہو بعض ابیض کیا ہیں؟ حیوان ہیں. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں وہاں حیوان تو صادق آتا ہے، ابیض صادق نہیں آتا، جیسے کالی بھینس. اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ابیض صادق آتا ہے اور حیوان صادق نہیں آتا، جیسے سفید پتھر، سفید کپڑا، سفید کاغذ. اور بعض جگہیں دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے سفید بطخ. تو جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے. ایک مادہ اجتماع، یعنی جہاں دونوں صادق آتی ہیں، اور دو مادہ افتراق، جہاں ایک ایک صادق آتی ہے، دوسری صادق نہیں آتی. تو جو بھی دو کلیاں ہوں گی ان میں ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی، یا ان میں تباین کی نسبت ہوگی، یا ان میں تساوی کی نسبت ہوگی، یا عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی. اس کے بعد انہوں نے ان کی نقیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا تھا. میں نے بتلایا تھا نقیز کسے کہتے ہیں. کسی شے کی نقیز وہ ہے کہ وہ اور وہ شے کبھی بھی جمع نہ ہو سکیں. عین اور نقیز کبھی بھی جمع نہ ہو، جیسے انسان اور لا انسان. انسان جو بھی انسان ہے وہ لا انسان نہیں ہو سکتا، اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. تو نقیز، ایک تو شے اور اس کی نقیز، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، اور دونوں کبھی اٹھ بھی نہیں سکتے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جہاں نہ انسان صادق آئے اور نہ لا انسان. کوئی چیز ایسی بھی نہیں جہاں دونوں اکٹھے صادق آئیں، اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں جہاں دونوں میں سے کوئی بھی صادق نہ آئے. کہیں بھی ایسا نہیں. آپ جو بھی چیز لیں گے وہ یا تو انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگی، دونوں نہیں ہو سکتی. اور دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو، کوئی چیز ایسی بتاؤ جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو نقیزین جو ہیں نہ تو وہ جمع ہوتی ہیں نہ اٹھتی ہیں. دونوں اکٹھی صادق آئیں یا دونوں صادق نہ آئیں، دونوں میں سے کوئی بھی صورت ممکن نہیں. جو بھی دنیا کی چیز آپ دیکھیں گے یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان، وہ ان سے خارج نہیں ہو سکتی. تو نقیزیں کبھی جمع بھی نہیں ہو سکتی اور کبھی اٹھ بھی نہیں سکتی. اٹھنے کا کیا معنی؟ یعنی صادق نہ آئے، صادق نہ آئے. جبکہ اس کے مقابلے میں زدین، زدین بھی کبھی جمع نہیں ہوتی لیکن وہ اٹھ سکتی ہیں، جیسے سفید اور کالا. سفید اور کالا ایک دوسرے کی ضد ہیں، نقیز نہیں، ضد ہے. جو چیز سفید ہے وہ کالی نہیں، جو کالی ہے وہ سفید نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا ایک ہی چیز کالی اور سفید ہوتی ہے بعض اوقات. مثلا بکری ہے، کچھ حصہ سفید ہے، کچھ کالا ہے. نہیں بھائی، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ کیا ہوگی؟ سفید یا کالی ہوگی. دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی چیز کو آپ کالا بھی کہیں اسی مقام، ایک ہی جگہ کے اعتبار سے، اور اسی جگہ کے اعتبار سے اس کو سفید بھی کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، دونوں اٹھ سکتی ہیں. کوئی چیز ایسی ہو جو نہ کالی ہو اور نہ سفید ہو، اس کا کوئی اور رنگ ہو، سبز ہو، نیلا ہو، سرخ ہو، کوئی اور رنگ ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زدین اور نقیزین میں یہ فرق ہے. زدین جمع تو نہیں ہو سکتی ہیں، البتہ اٹھ سکتی ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی صادق نہ آئے، اور نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی بھائی. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک چیز ذکر ہو اور پھر اس کی نقیز ذکر ہو، تو چیز جو پہلے ذکر ہو اس کو کہتے ہیں عین، اور جو بعد میں ذکر ہو اس کو کہیں گے نقیز. مثلا انسان، یہ کیا ہے؟ عین. اس کو میں نے پہلے ذکر کیا اور پھر کہتا ہوں اس کی نقیز لاؤ، تو وہ کیا ہے؟ لا انسان. تو انسان کیا ہے؟ عین. اور لا انسان کیا ہے؟ نقیز. اگر میں لا انسان کو پہلے ذکر کر دوں تو یہ بن گئی عین، اور انسان کیا بن جائے گی؟ اس کی نقیز. تو جو پہلے ذکر اس کو کیا کہیں گے؟ عین. اور جو بعد میں ذکر ہو اس کو اس کی نقیز کہیں گے بھائی. تو لہذا انہوں نے نقیزوں کا بھی بیان کیا، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو، یہ یوں کہیں جن دو عینین میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے، جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے. تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہے، یوں کہیں جن دو عینین میں کیا ہے؟
تساوی کی نسبت.
دو کلیاں ہیں نا، تو جو پہلے ذکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین. تو دو ہو گئی تو کیا کہیں گے؟ عینین. جن دو عینین میں کیا ہو؟ تساوی کی نسبت ہو، ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی. مثلا انسان اور ناطق، جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ ناطق. اور جو بھی ناطق ہے وہ انسان. تو انسان اور ناطق دو ایسی کلیاں ہیں جن میں تساوی کی نسبت ہے، یعنی یوں کہیں یہ دو عینین ہیں جن میں کیا ہے؟ تساوی کے. اور ان کی نقیزیں اب ذرا لے آؤ، انسان کی نقیز کیا؟ لا انسان. اور ناطق کی نقیز کیا؟ لا ناطق. تو اب لا انسان اور لا ناطق ان میں بھی تساوی کی نسبت ہے. جو بھی لا انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا ناطق ہوگا، وہ کبھی بھی ناطق نہیں ہو سکتا بھائی. اور جو بھی لا ناطق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا انسان ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان تو ناطق ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی. اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. لیکن معاملہ برعکس ہو جائے گا، معاملہ برعکس ہو جائے گا، جو پہلے عام تھی وہ اب اخص بن جائے گی نقیز میں آ کر، اور جو پہلے اخص تھی اب نقیز میں آ کر عام بن جائے گی بھائی، عام بن جائے گی. تو عام و اخص مطلق ان کی نقیزیں بھی کیا آئیں گی؟ عام و اخص مطلق. لیکن برعکس عام مطلق کیا بن جائے گا؟ اخص مطلق. اور اخص مطلق کیا بن جائے گا؟ عام. میں نے بتایا تھا ایک ہے لفظ عام، ایک ہے عام، ایک ہے خاص، ایک ہے اخص. یہاں آپ نے عام نہیں بولنا، عام بولنا ہے. عام اس میں تفضیل ہے. عام کا کیا معنی؟ زیادہ عام. جیسے اضرب کا کیا معنی؟ زیادہ پٹائی کرنے والا. انصر کا کیا معنی ہے؟ زیادہ مدد کرنے والا. تو عام کا کیا معنی ہوا؟ زیادہ عام. تو یہاں عام نہیں بولنا بلکہ کیا بولنا ہے؟ عام. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس چیز کو ہم دوسری کے مقابلے میں زیادہ عام بتلا رہے ہیں، تو اس میں دوسری کے مقابلے میں اس میں تفضیل ذکر ہوتا ہے. تو یوں نہیں کہیں گے عام مطلق بلکہ کیا کہیں گے؟ عام مطلق. یعنی یہ کلی زیادہ عام ہے دوسری کلی کے مقابلے میں، جیسے حیوان انسان کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو کیا کہیں گے؟ عام مطلق. حیوان کیا ہے؟ انسان میں تو صرف انسان داخل ہے، حیوان میں تو انسانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی آ گئیں، تو کون زیادہ عام ہوا؟ حیوان. تو کیا کہیں گے؟ عام مطلق کہیں گے، عام مطلق. عام مطلق کیوں؟ کیونکہ زیادہ عام کس کے مقابلے میں؟ انسان جو کلی اس کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے. اور انسان کو خاص مطلق نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اخص. یہ زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں؟ حیوان کے مقابلے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس میں تفضیل استعمال ہو رہا ہے. تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، البتہ برعکس ہوگی. یعنی اعم مطلق کیا بن جائے گا؟ اخص مطلق. اور اخص مطلق کیا بن جائے گا؟ اعم مطلق. میں نے مثال سے وضاحت کی تھی. مثلا دیکھو، تین دائرے فرض کرو. ایک دائرے میں تمام دنیا کے انسان ہیں، فرض کرو ان کی تعداد 50 ہے. کتنی ہے؟ 50. ایک دوسرا دائرہ ہے، اس میں باقی سارے حیوان ہیں، فرض کرو ان کی تعداد بھی کتنی؟ 50. انسانوں کے علاوہ سارے حیوان دوسرے دائرے میں. اور ایک تیسرا دائرہ ہے، اس میں ساری دنیا کی چیزیں ہیں انسان اور حیوانات کے علاوہ. تو اس میں پتھر، درخت، پہاڑ، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. فرض کرو وہ بھی کتنے ہیں؟ 50. تو ہر دائرے میں کتنے افراد ہیں؟ 50 افراد. پہلے دائرے میں تمام انسان، دوسرے دائرے میں انسان کے علاوہ باقی تمام حیوانات، اور تیسرے دائرے میں انسان اور حیوانات کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ اس دائرے میں آ گئیں. اب جب میں نے کہا انسان، کون سا دائرہ آیا؟ کون سا دائرے پر یہ صادق آتا ہے؟ صرف پہلے دائرے پر، صرف اس میں ہے انسان. تو کتنے افراد ہوئے؟ 50. اب میں نے کہا حیوان، کتنے دائرے آئے اس میں؟
حیوان دو دائرے.
انسان بھی کیا ہیں؟ حیوان. اور باقی حیوان بھی کیا ہیں؟ حیوان. تو کتنے دائرے آئے؟
دو
دائرے. کتنے افراد ہو گئے؟ 100. 50 ایک دائرے کے، 50 دوسرے. تو انسان کے افراد 50، حیوان کے افراد 100. تو انسان کیا ہوا؟ اخص مطلق. اور حیوان کیا ہوا؟ اعم مطلق ہوا، زیادہ عام ہے. انسان زیادہ خاص ہے حیوان کے مقابلے میں، تو وہ اخص ہوا. اور حیوان زیادہ عام ہے انسان کے مقابلے میں، تو وہ اعم ہوا. تو انسان کے افراد کتنے؟ 50. حیوان کے افراد کتنے؟ 100. اب ذرا ان کی نقیزیں لیتے ہیں. انسان کی نقیز لاؤ، لا انسان. اب بتائیے، انسان تو ایک دائرہ تھا، باقی دو دائرے تو انسان نہیں، تو وہ لا انسان ہوئے. وہ کیا ہوئے؟ تو لا انسان کے کتنے افراد؟ 100 ہو گئے. انسان کے تھے 50، لا انسان کے 100 ہو گئے. اب مجھے بتائیے، حیوان کے کتنے دائرے تھے؟
دو.
ایک تیسرا دائرہ تھا، وہ حیوان نہیں تھا، تو لا حیوان میں صرف وہ دائرہ آیا، باقی دو تو کیا ہیں؟ حیوان. تیسرا دائرہ لا حیوان ہے، اس میں کتنے افراد؟ 50. تو حیوان کے افراد تھے 100، اور اب کیا بن گئے؟ 50. دیکھو کم ہو گئے. اور انسان کے افراد تھے 50، لا انسان کے کتنے بن گئے؟ 100 بن گئے. تو دیکھا، لا حیوان کے افراد کم ہو گئے اور لا انسان کے افراد بڑھ گئے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب لا حیوان کیا ہوا؟ لا حیوان کے کتنے افراد؟ 50. اور لا انسان کے 100. تو لا حیوان بن گیا اخص، اور لا انسان کیا بن گیا؟ اعم بن گیا. اب صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عموم و خصوص مطلق کی نسبت جن دو کلیوں میں ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، لیکن برعکس ہو جائے گی. جو اعم مطلق ہوگا وہ اخص بن جائے گا، اور جو اخص ہوگا وہ اعم بن جائے گا. چوتھی نسبت یہ تھی کہ پہلی کلی دوسری کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے، اور دوسری کلی پہلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے، جیسے حیوان اور ابیض. اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، تباین جزی. ایک تو تباین کلی تھا نا، جو پہلے ذکر ہوا، پہلی کلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے، یعنی کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ ہے تباین کلی. جیسے انسان اور حجر، کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی حجر انسان نہیں، تو یہ تباین کلی ہے، پورا تباین ہے. اور ایک ہے تباین جزی. تباین جزی میں دیکھو صرف اتنا بتلایا جاتا ہے کہ بعض حیوان ابیض نہیں, بعض حیوان
ابیض نہیں
سفید نہیں, بلکہ وہ کیا مثلا کالی بھینس. اب بعض حیوان ابیض نہیں, تباین آ گیا یا نہیں, اور تباین کلی ہے یا تباین جزی ہے؟ تباین جزی ہے, کیونکہ بعض حیوان تو کیا ہیں, سفید ہیں. اب یاد رکھو جب ہم بعض کی بات کریں نا, بعض کی مثلا میں کہوں بعض حیوان ابیض نہیں, توجہ ہے
جی.
یہ میں اکٹھا ہونے کو بیان کر رہا ہوں یا جدا ہونے کو؟
جدا.
نہیں, نفی کر رہا ہوں بعض حیوان ابیض نہیں. اگر میں کہتا نا بعض حیوان ابیض ہیں, یہ تو میں اجتماع کو بیان کر رہا ہوں, دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن میں نفی کر رہا ہوں بعض حیوان ابیض نہیں, تو دیکھو تفارق کو بیان کر رہا ہوں, تباین کو بیان کر رہا ہوں, لیکن تباین کلی نہیں بیان کر رہا, بعض کی بات کر رہا ہوں. تو یوں کہیں گے تباین جزی ہے. کیا ہے؟ اور یاد رکھو جب آپ بعض کے بارے میں بات کریں تو باقی بعض اس کے برعکس ہوں گے, یہ ضروری نہیں. باقیوں کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی, ان کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا, ہو سکتا ہے وہ بھی ہوں, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, دونوں احتمال آ گئے. جب میں ایک چیز کے بارے میں کہوں کہ اس کے بعض افراد بعض جو ہیں یہ دوسری چیز نہیں ہے, مثلا پہلے یہی مثال دیکھ لیں, میں نے کیا کہا, بعض حیوان ابیض نہیں, بعض حیوان ابیض نہیں, میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بعض کی بات کی اور واقعی بعض حیوان کیا ہیں, ابیض نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ باقی بعض ابیض ہیں, باقیوں کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, آپ صرف میرے لفظوں پہ غور کریں. میں نے کیا کہا, بعض حیوان ابیض نہیں, میری یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
ٹھیک
ہے. ہاں, باقی بعض کی میں نے بات ہی نہیں کی. اسی طرح انسان اور حجر ہے, انسان اور
حجر,
میں نے کہا بعض انسان حجر نہیں, بعض انسان پتھر نہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں باقی بعض پتھر ہیں, نہیں, میں نے باقیوں کی بات ہی نہیں کی, میں نے صرف اتنا کہا بعض انسان پتھر نہیں, اور میری یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, میں نے بعض کی بات کی اور واقعی بعض کیا ہے, پتھر نہیں. باقی بعض میں نے کب کہا وہ باقی بعض پتھر ہیں؟ میں نے تو ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ بعض کی بات سے نفی کرتے ہیں, بعض کی بات سے, تو باقی بعض میں دونوں احتمال ہو جاتے ہیں, ہونے کا بھی اور نہ ہونے کا بھی, لیکن ان کے بارے میں سکوت ہے, بات ہی کوئی نہیں کی. تو لہذا میرا یہ کہنا بعض حیوان ابیض نہیں, یہ بھی درست, اور باقی بعض تو کیا ہیں, ابیض ہیں, اور میں نے کہا بعض انسان پتھر نہیں, میرا یہ کہنا بھی ٹھیک, اور باقی بعض بھی پتھر نہیں, تو باقی بعض میں ہونے کا بھی احتمال اور باقی بعض میں نہ ہونے کا بھی, ہونے کا احتمال جیسے بعض حیوان ابیض نہیں, دیکھو باقی بعض کیا ہیں, ابیض ہیں, ان میں ہونے کا احتمال, اور باقی بعض میں نہ ہونے کا احتمال ان میں بھی, جیسے بعض انسان پتھر نہیں, بعض میں بعض تو پتھر نہیں اور باقی بعض بھی, ان میں بھی ہونے کا احتمال نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب میں کہوں نا بعض سے بعض کی نفی کروں, یعنی کہ ایک شے سے دوسری شے کی نفی کروں, لیکن پورے طور پر نہیں بلکہ جزی طور پر, یہ تو اس کو کہتے ہیں تباین جزی. کیا کہتے ہیں؟ میں نے جزی تباین بیان کیا, جزی, اور باقی جو بچ گئے ان میں کیا احتمال, ہونے کا بھی اور
نا.
اگر باقی ہوئے تو معلوم ہوا یہ عموم مخصوص من وجہ ہے. یاد رکھو یہ جو تباین جزی ہے نا, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, عموم و خصوص من وجہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور تباین کلی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. کیا؟ تباین کلی بھی اس کے اندر آ گیا اور عموم و خصوص من وجہ بھی اس کے اندر آ گیا. کیونکہ جب میں نے کہا بعض سے بعض میں نے نفی کی, جب میں نے بعض سے کیا کی نفی کی, تو باقی بعض میں ہونے کا بھی احتمال اور نہ ہونے کا بھی, تو کچھ سے تو میں نے نفی کی ہے, اگر باقیوں میں بھی نفی ہو رہی ہے تو معلوم ہو یہاں تباین کلی ہے. میں نے کیا کہا بعض انسان پتھر تو باقی بھی پتھر نہیں, تو کیا ہوا تباین کلی. اور اگر باقی بعض ہوتے جیسے میں نے کہا بعض حیوان ابیض نہیں اور باقی بعض کیا ہیں ابیض ہیں, تو وہ کس میں ہے عموم و خصوص من وجہ, معلوم ہوا تباین جزی اس میں دو صورتیں داخل ہو جاتی ہیں, اس میں عموم و خصوص من وجہ بھی داخل ہو جاتا ہے اور تباین کلی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ عموم و خصوص من وجہ میں بھی کیا پایا جاتا ہے تباین جزی, اور تباین کلی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے تباین جزی ہوتا ہے بھائی. تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, کس میں
جن دو کلیوں میں عموم و خصوص,
توجہ ہے سبق کی طرف, جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوگا, ان کی تباین جزی ہوگا. کیا مانا تباین جزی میں تو دو چیزیں آ گئیں, کیا کیا عموم و خصوص من وجہ بھی اور تباین کلی بھی. یہی تو بتلانا چاہتے ہیں کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے ان کی نقیزوں میں کیا ہوگا تباین جزی ہوگا, یعنی وہاں تباین کلی بھی آ سکتا ہے اور عموم و خصوص من وجہ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ وہ دونوں تباین جزی میں داخل ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے وہ دو کلیاں جن میں تباین کی نسبت ہو, کس کی ان کی نقیزوں میں بھی تباین جزی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جن دو کلیوں میں عینین میں کیا ہو تباین کلی, جن دو کیا ہوتا ہے جن دو کلیوں میں کیا ہو تباین کلی, جیسے انسان اور حجر ان میں کیا ہے تباین کلی, کوئی انسان حجر نہیں اور کوئی حجر انسان نہیں, ان کی نقیزوں میں بھی تباین جزی ہوتا ہے. کیا مانا کبھی تباین کلی ملے گا آپ کو وہاں اور کبھی عموم و خصوص من وجہ ملے گی, جن دو کلیوں میں کیا ہو تباین کی نسبت, بھائی جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہو. آپ مثالیں لاتے جائیں غور کرتے جائیں کرتے جائیں, کبھی آپ دیکھیں گے نقیزوں میں کیا آئے گا عموم و خصوص من وجہ, اور کبھی دیکھیں گے نقیزوں میں بھی کیا آ رہا ہے تباین کلی آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے؟ انسان اور حجر یہ کیا ہیں متباینین, یہ صرف یہی متباینین ہیں یا بہت زیادہ ہیں مجھے بتاؤ. دیوار اور درخت تباین ہے یا نہیں, پتھر اور درخت تباین ہے کہ نہیں, پتھر اور گائے تباین ہے کہ نہیں. دیکھا تو کتنی تباین کی تو بے شمار مثالیں مل جائیں گی جن میں ایک بھی جگہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. کیا کوئی درخت پتھر ہے؟ کوئی پتھر درخت ہے؟ نہیں. اچھا کوئی دیوار درخت ہے؟ کوئی درخت دیوار ہے؟ نہیں. اور مثال لے لو آگ اور پانی, کوئی آگ پانی ہے؟ کوئی پانی آگ ہے؟ نہیں ہے. دیکھو تو تباین کی بے شمار مثالیں اور ان سب میں کیا ہے تباین کلی. آپ تباین کلی کی مثالیں لاتے جائیں اور ان کی نقیزیں نکالتے جائیں, آپ دیکھیں گے جتنی بھی نقیزیں ہیں ان سب میں تباین جزی ہے. کیا ہے کیا ہمارا تباین جزی ہے, یعنی کبھی تو ان نقیزوں میں عموم و خصوص من وجہ ہوتا ہے اور کبھی ان میں بھی تباین کلی ہوتا ہے. تباین جزی کتنی صورتوں میں آتا ہے؟ ہاں کون کون سی دو صورتیں؟ عموم اور تباین کلی. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جن دو کلیوں میں کیا ہو تباین کلی ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوگا. کیا مانا تباین جزی ہوگا؟ یعنی کبھی تو ہو سکتا ہے عموم و خصوص من وجہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہاں کیا ہوگا تباین کلی نکل آئے گا بعض مثالوں کے اندر. اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, کون سی؟ ان کی نقیضوں میں بھی تباین جزی ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے اس کی نقیضوں میں تباین جزی ہوگا. کیا معنی تباین جزی؟
یا تو
وہاں بھی عموم و خصوص من وجہ آئے گا یا تباین کلی آئے گا. بھائی آگے یہ مثالیں شرح میں ذکر کریں گے. تو تباین جزی سمجھ میں آ گیا؟ تباین جزی کتنی صورتوں میں آتا ہے؟ دو صورتیں کون کون سی؟ عموم خصوص من وجہ اور ایک تباین کلی. بھائی اب آئیے بھائی دیکھیے بھائی آگے سبق. بھائی یہی ساری تقریر جو میں نے بیان کی اب اسی کو وہ شرح کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. دیکھیے بھائی کہتے ہیں قولہ والکلیان الی آخرہ. یہ جو الخ لکھا ہوا ہے نا الخ یہ الی آخرہ کا مخفف ہے, اسی میں تخفیف کر کے مختصر کر کے لکھ دیا. یعنی اوپر ماتن کا قول والکلیان آخر تک جو ماتن کا قول ہے اب اس کی شرح کر رہے ہیں. کہتے ہیں کل کلیین لابد من ان یتحقق بینہما احد النسب الاربع, کہ ہر دو جو کلیاں ہیں ضروری ہے کہ ان میں پائی جائے احد النسب الاربع, چار نسبتوں میں سے ایک. کوئی بھی دو کلیاں ہوں ضروری ہے ان میں چار میں سے ایک نسبت ضرور پائی جائے گی. التباین الکلی, یا تو کیا ہوگی؟ تباین کلی ہوگا. والتساوی اور تساوی, والعموم المطلق اور عموم مطلق یعنی عموم خصوص مطلق, والعموم من وجہ اور عموم من وجہ. بھئی انہوں نے کیا کہا؟ ہر دو کلیوں میں کون سی نسبت ہوگی؟ چار نسبتوں میں سے کوئی ایک. دو کلیوں کا کہا, دو جزیوں کا ذکر نہیں کیا, اور ایک جزی اور ایک کلی اس کو بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ ان میں یہ نسبتیں نہیں ہوں گی. دو جزیاں لے لیں, یاد رکھو دو جزیوں میں ہمیشہ تباین کی نسبت ہوگی. مثلا زید اور عمر جزی یہی ہے نا, ایک زید ہے تو ایک عمر. جو زید ہے وہ عمر نہیں, جو عمر ہے وہ زید نہیں. تو دو جزیوں میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی. اور ایک جزی ہو اور ایک کلی ہو, مثلا زید یہ جزی ہے اور دوسرا کلی لے لو. کلی لینے کی دو صورتیں ہیں, یا تو ایسی کلی کہ یہ اسی کا فرد ہوگی یا اس کے علاوہ, مثلا انسان. زید جزی ہے اور انسان کیا ہے؟ کلی ہے. اور زید اسی کا فرد ہے, اسی کے اندر داخل ہے. اگر ایسی جزی لی اور ایسی کلی لی کہ جزی اسی کا فرد ہے تو ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. کون سی؟ زید کیا ہے؟ انسان ہے, لیکن ہر انسان زید نہیں. تو یہاں دیکھو عموم و خصوص مطلق. اور اگر ایسی جزی ہے کہ وہ کلی کا فرد نہیں, مثلا کوئی اور کلی لے لی, مثلا زید اور پتھر, زید اور اب زید تو پتھر نہیں تو یہ اسے خارج ہے, تو اب بھی تباین کی نسبت ہے. زید پتھر نہیں ہے اور کوئی بھی پتھر زید نہیں ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو دو جزیوں میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی, تباین کی. اور ایک کلی اور ایک جزی ہو تو اگر کلی اسی کے افراد میں سے ہے تو عموم و خصوص مطلق, اور اگر اسی کے افراد میں سے نہیں تو تباین کلی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دو جزیوں کو بھی ذکر نہیں کیا, ایک جزی ایک کلی کو بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ کہا دو کلیوں میں چار نسبتیں ہوں گی. تو یہ جو چار نسبتیں ہیں اس میں دونوں مفہوموں کا کلی ہونا ضروری ہے. آگے دیکھیے بھائی, وذالک, اور یہ اس وجہ سے, وجہ حسر ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وذالک, اور اس وجہ سے, لانہما اما لا یصدق شیء منہما علی شیء من افراد الاخر او یصدق, یا تو صادق نہیں آئے گی کوئی بھی چیز ان کے افراد ان میں سے دوسرے کے افراد پر, یا صادق آئے گی. توجہ ہے, معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر دیکھیے بھائی, یہ دو کلی ہیں, ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. یہ جو پہلی کلی ہے دائیں طرف, یہ دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی. تو دونوں ایک دوسرے میں سے کسی کے افراد پر صادق نہیں آئیں گی یا آئیں گی؟ اگر نہیں آتی تو پھر وہ تباین ہے. اگر پہلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہیں اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق تو یہ کیا ہے؟ تباین. اگر صادق آتی ہیں تو پھر ایک جانب سے پورے طور پر صادق آئے گی یا پورے طور پر صادق نہیں آئے گی؟ اگر ایک جانب سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو پھر دوسری جانب سے بھی پورے طور پر صادق آئے گی یا صادق
نہیں آئے گی؟
توجہ نہیں ہے میرا خیال. وہی بات جس کو انہوں نے چار قسمیں بنائی تھی نا، تباین، تساوی، عموم و خصوص مطلق اور عموم و خصوص مین وجہ، انہی چار کو وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چار ہی صورتیں کیوں ہیں، پانچویں صورت کیوں نہیں بنتی. تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی پانچویں صورت بن ہی نہیں سکتی، بنتی ہی کتنی صورتیں ہیں؟ چار بنتی ہیں. یا تو دو کلیاں کیا ہوں گی، ان میں بالکل جدائی ہوگی یا پورے طور پر جدائی نہیں ہوگی. اگر بالکل جدائی ہو تو پہلی قسم ہو گئی تباین والی، اگر پوری جدائی نہیں ہے تو پھر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آئیں گی یا ایک طرف سے پورے طور پر صادق؟ اگر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، دوسرے طرف سے بھی پورے طور پر صادق آتی ہے یا پورے طور پر صادق؟ اگر دوسری طرف سے پورے طور پر صادق آتی ہے تو کون سی ہوئی؟ تساوی. پہلی سی طرف سے بھی پوری صادق آ رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی پوری صادق آ رہی ہے تو تساوی. اور اگر پہلی کی طرف سے تو پوری صادق آ رہی ہے، دوسری کی طرف سے پوری صادق نہیں آ رہی تو وہ عموم و خصوص مطلق، اور اگر پورے طور پر صادق نہیں آتی تو وہ عموم و خصوص من وجہ. پھر سنو، دو کلیاں ایک دوسرے پر صادق آئیں گی یا صادق؟ اگر صادق نہ آئیں تو تباین، اگر صادق آتی ہیں پھر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آئیں گی یا پورے طور پر صادق؟ اگر پورے طور پر صادق نہیں آتی وہ تو عموم و خصوص من وجہ، کون سی؟
عموم و خصوص
میں نہیں آتی. اور اگر پوری صادق آتی ہے پھر دو حال ہیں، دوسری طرف سے بھی پوری صادق آئے گی یا پوری صادق؟ اگر دوسری طرف سے پوری صادق آتی ہے تو تساوی، اگر دوسری طرف سے پوری صادق نہیں آتی، ہاں صرف ایک طرف سے پوری صادق آ رہی ہے تو وہ عموم و خصوص مطلق. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر سن لیں، عموم و خصوص من وجہ درمیان میں آ گئی. کیسے؟ اگر دو کلیاں ایسی ہوں کہ دونوں کہیں ایک دوسرے پر صادق آئیں گی یا صادق
نہیں،
اگر صادق نہیں آتی تو
تباین.
اچھا، اگر صادق آتی ہیں پھر پورے طور پر صادق آتی ہیں یا کچھ؟ اگر کچھ صادق آتی ہیں وہ عموم مخصوص من وجہ. اگر پوری صادق آتی ہے پھر ایک طرف سے پوری صادق آتی ہے یا دونوں طرف؟ اگر ایک طرف سے پوری صادق آتی ہے تو وہ عموم و خصوص مطلق، اور اگر دونوں طرف سے پوری صادق آتی ہے تو وہ تساوی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی، کہتے ہیں وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لانہما اما اللہ یصدق شیء منہما علی شیء من افراد الاخر او یصدق، یا تو صادق نہیں آئے گی ان میں سے، علی شیء من افراد الاخر، کسی بھی چیز پر دوسری کے افراد میں سے، پہلی کلی دوسری کے افراد میں سے کسی پر صادق نہیں آئے گی، او یصدق یا
صادق آئے گا.
فعل الاول، تو پہلی صورت پر کون سی؟ جب صادق نہ آئیں. فہما متباینانی، تو وہ کیا ہیں؟ متباینان ہیں. کل انسانی والحجری، جیسے انسان اور پتھر. وعلی الثانی، اور دوسری صورت پر جب کیا ہوں؟ پہلی دوسری کے افراد پر صادق نہ آنے کی تو بات گزر گئی، اگر پہلی کیا ہو؟ دوسری کے افراد پر صادق آئے. پھر فإما أن لا يكون بينهما صدق كلي من جانب أصلا او یکون، پھر یا تو نہیں ہوگا ان کے درمیان صدق کلی ایک جانب سے، صدق کلی ایک جانب سے بھی قطعا نہیں ہوگا او یکون یا
ہوگا.
اگر صدق کلی ایک جانب سے نہیں ہے کسی جانب سے بھی صدق کلی فعل الاول فہما اعم و اخص من وجہ. جب صدق کلی نہیں ہے ایک جانب بھی دوسری پر پورے طور پر صادق نہیں آ رہی, بعض میں صادق آ رہی ہے بعض میں صادق نہیں آ رہی, تو فہما اعم و اخص من وجہ, تو وہ اعم و اخص من وجہ ہیں. کل حیوان والابیض, جیسے کہ حیوان اور ابیض. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. وعلی الثانی, اور دوسری صورت میں کب؟ صدق کلی ہو, ایک جانب سے صدق کلی ہو, تو پھر فاما ان یکون الصدق الکلی من الجانبین او من جانب واحد, تو پھر وہ صدق کلی دونوں جانب سے ہوگا یا ایک ہی جانب سے ہوگا. فعل الاول فہما متساویانی, تو پہلی صورت میں وہ دونوں متساوی ہیں جب دونوں جانب سے صدق کلی ہو. کل انسانی و ناطق, جیسے انسان اور ناطق. وعلی الثانی, اور دوسری صورت پر فہما اعم و اخص مطلقا, وہ اعم و اخص مطلق ہیں. اعم اس میں تفضیل ہے نا, اس پہ تنوین نہیں آئے گی جہاں بھی آئے, کیونکہ اس میں تفضیل کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. ایک کیا ہے؟ وزن فعل ہے, اور ایک صفت ہے. اخص اکرم وزن ہے نا, اکرم افعل وزن فعل بھی ہے اور صفت بھی ہے. تو فہما اعم و اخص مطلقا کل حیوان والانسان, جیسے کہ حیوان اور انسان. فمرجع التساوی الى موجبتین کلیتین, تو تساوی کی نسبت جو ہے اس کا مرجع یعنی اس کا لوٹنا ہے. الى موجبتین کلیتین, دو موجبہ کلیہ کی طرف. بھئی میں نے بتلایا تھا قضیہ, قضیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. نح میں آپ اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ, جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور منطق میں اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے, یہ قضیہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جو قضیہ ہے نا, قضیہ, اس میں یا تو ایک چیز کا اثبات ہوگا دوسری کے لیے یا نفی. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے, تو میں نے زید کے لیے عالم ہونے کا اثبات کیا, تو اس کو کہیں گے موجبہ. اور اگر میں نفی کروں زید عالم نہیں ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ سالبہ. تو اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ متساویین جو کلیاں ہیں, دو کلیاں ہیں, ان میں کون سی نسبت ہے؟ تساوی کی. تو ان کو کیا کہیں گے؟ متساویین. تو وہ لوٹتی ہیں دو موجبہ کلیہ کی طرف, یعنی ان سے دو موجبہ کلیہ نکلتے ہیں. توجہ ہے؟ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو تو اس سے دو موجبہ کلیہ قضیہ بنیں گے. مثلا انسان اور ناطق, انسان اور ناطق میں کون سی نسبت؟ تساوی. ہر انسان کیا ہے؟ ناطق, اور ہر ناطق
انسان.
تو جو بھی دو کلیاں جن میں تساوی کی نسبت ہو ان سے دو موجبہ کلیہ قضیہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟
ان سے دو
موجبہ کلیہ قضیہ بنیں گے. یاد رکھیے قضیہ جو ہے نا, قضیہ اس کا پہلا جز اس کو کہتے ہیں موضوع, توجہ ہے, اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں محمول. میں نے کہا زید عالم ہے, تو زید ہوا موضوع یعنی مبتدا, اور جو بات کی جو خبر دی وہ کیا ہے؟ محمول. تو کس کے بارے میں بات کی؟ زید. تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے موضوع, اور جو بات کی جائے وہ ہے محمول. تو میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. تو زید کیا ہوا؟ موضوع. اور کیا بات کی؟ کہ وہ عالم ہے. تو یہ عالم یہ کیا ہے؟ محمول ہے. تو جن دو کلیوں میں, توجہ ہے, جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو موجبہ کلیہ قضیے حاصل ہوں گے. کس طرح کے قضیے؟ موجبہ ہوں گے یعنی ان میں اثبات ہوگا، نفی نہیں ہوگی، اور کلیہ ہوں گے یعنی اس میں کل کی بات ہوگی، بعض کی بات نہیں. جیسے دو کلیاں بتاؤ جن میں تساوی کی نسبت ہو، انسان اور ناطق. اب ایک کو موضوع بنا دو، کس کو بنایا؟ انسان. اور ناطق کو کیا بنا دو؟ محمول بنا دو، اور بولو الانسان ناطق. انسان کیا ہے؟
ناطق.
اب مجھے بتاؤ بعض انسان ناطق ہیں یا سارے؟
سارے.
تو شروع میں کل کا لفظ بھی لے آؤ، کل انسان ناطق. دیکھا موجبہ ہے یا سالبہ؟ موجبہ ہے، ہونے کی بات ہے، نہ ہونے کی بات نہیں. اور کل کی بات ہے یا باس کی؟
کل.
تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ، کل انسان ناطق. اب ذرا اس کا موضوع بدل دو، کل ناطق انسان. جی یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بھی صحیح، ہر ناطق کیا ہے؟
انسان
ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ موجبہ. اور کلیہ ہے یا جزیہ؟ کلیہ ہے. تو دیکھا دو موجبہ کلیہ قضیے ہمیں مل گئے، کل انسان ناطق، اور دوسرا کیا؟ کل ناطقین انسان. بات سمجھ میں آ گئی، یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فمرجع التساوی، تساوی کا جو لوٹنا ہے، الى موجبتین کلیتین، کس کی طرف ہے؟ دو موجبہ کلیہ کی طرف ہے. یعنی تساوی لوٹتی ہے دو موجبہ کلیہ کی طرف، ان کی طرف لوٹتی ہے. کیا مانا؟ یعنی اس سے دو موجبہ کلیہ قضیے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جیسے نحو کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، و مرجع التباین الى سالبتین کلیتین، اور تباین کا لوٹنا ہے دو سالبہ کلیہ کی طرف، جن دو کلیوں میں کیا ہو؟ تباین کی نسبت. وہاں دو سالبہ کلیہ قضیے ہمیں حاصل ہوں گے. جیسے انسان اور حجر، بناؤ جملہ بھائی. کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء، کوئی بھی چیز من الانسان انسان میں سے وہ نہیں ہے، بحجر کیا؟
حجر.
کوئی بھی انسان پتھر، اور پتھر کے موضوع بنا دو، لا شیء من الحجر بھی انسان، کوئی پتھر انسان نہیں. دیکھا سالبہ ہیں یا موجبہ ہیں؟
سالبہ،
دونوں سالبہ ہیں. اور بعض سے پتھر اور انسان کی نفی ہے یا ساروں سے؟
ساروں
سے. تو اس کے لیے لا شیء آتا ہے، نفی کے لیے لا شیء، کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں. لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بھی انسان. تو کہتے ہیں وہ مرجع التباین الى سالبتین کلیتین، اور تباین کا مرجع جو ہے وہ دو سالبہ کلیاں ہیں. نحو لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں. ولا شیء من الحجر بانسان، اور کوئی پتھر انسان نہیں. وہ مرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبت کلیت موضوعها الاخص ومحمولها الاعم، وسالبت جزئیت موضوعها الاعم ومحمولها الاخص. اب سنو بھائی، جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو، کن کی؟ کون سی دو کلیاں جن میں
عموم و خصوص مطلق کی نسبت؟
مثلا حیوان اور انسان، ان میں سے حیوان کیا ہے؟ اعم، اور انسان کیا ہے؟
اخص.
تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اب یہاں کون اعم ہے اور کون اخص ہے. کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوں گے؟ کہتے ہیں اس سے بھی دو قضیے حاصل ہوں گے، ایک موجبہ کلیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک موجبہ کلیہ ہوگا، اور ایسا موجبہ کلیہ جس کا موضوع اخص ہوگا اور محمول عام ہوگا. توجہ ہے؟
جی
سر. آپ خود بنا لو، مجھے بتاؤ، ہر حیوان انسان ہے؟ ہر حیوان انسان نہیں ہے. اچھا، ہر انسان حیوان ہے؟ ہر حیوان انسان. اچھا یہ دیکھا یہ موجبہ کلیہ بن رہا ہے, ہر انسان حیوان ہے جی, موجبہ کلیہ ہے, کل انسانین حیوان موجبہ کلیہ ہے یا نہیں؟ اور مجھے بتاؤ موضوع اخص ہے یا عام؟
عام نہیں,
کل انسانین حیوان موضوع کیا ہے؟ اخص, اور محمول کیا ہے؟ عام ہے. اور دوسرا ایک سالبہ جزیہ حاصل ہوگا ہمیں, کیا؟
سالبہ جزیہ
جی, سالبہ جزیہ بناؤ ذرا, ایک کو موضوع بناؤ ایک کو محمول. بعض انسان حیوان نہیں, بعض دیکھا جزیہ ہے, بعض کیا ہے؟ ایک ہے نا کل ہر ایک کی بات ہو, ایک ہے بعض کی بات ہو, اس کو کہتے ہیں جزیہ. کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرا بتاؤ, ایک سالبہ جزیہ بھی ہمیں چاہیے, سالبہ جزیہ بناؤ. بعض انسان حیوان نہیں, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ بعض انسان حیوان نہیں, یہ غلط ہے معلوم ہے, یہ صحیح نہیں. دوسرا بنا لو, موضوع محمول کو بدل دو, بعض حیوان انسان نہیں, دیکھا بعض انسان حیوان نہیں, یہ درست ہے. اور مجھے بتاؤ سالبہ ہے یا موجبہ ہے؟ سالبہ ہے. کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ جزیہ ہے. اور اس کا موضوع بتاؤ, عام ہے یا اخص؟ موضوع عام اور محمول اخص ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو ایسے قضیے حاصل ہوں گے, ایک موجبہ کلیہ ہوگا اور ایک سالبہ جزیہ. موجبہ کلیہ کا موضوع کیا ہوگا؟ اخص, اور محمول عام, اور سالبہ جزیہ میں
موضوع
عام اور محمول اخص, یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ مرجع العموم والخصوص مطلقا, اور عموم و خصوص مطلق کا مرجع جو ہے, الی موجبۃ کلیۃ, ایک ایسا موجبہ کلیہ ہوگا, موضوعہ الاخص و محمولہ الاعم, جس کا موضوع اخص ہوگا اور محمول اعم. وسالبۃ جزئیۃ, اور یہ لوٹے گا ایک ایسے سالبہ جزیہ کی طرف, موضوعہ الاعم و محمولہ الاخص, جس کا موضوع اعم ہوگا اور محمول اخص. نحو کل انسان حیوان, ہر انسان کیا ہے؟ حیوان. دیکھو موجبہ کلیہ ہے, موجبہ بھی ہے اور کلیہ ہے, کل انسان. اور موضوع کو دیکھ لو کیا ہے, اس کا موضوع اخص, اور حیوان جو محمول ہے وہ عام. اور دوسرا ہے سالبہ جزیہ, وبعض الحیوان لیس بانسان, بعض حیوان کیا ہے؟ وہ انسان نہیں. یہ کیا ہے, سالبہ ہے موجبہ ہے؟ سالبہ. اور کلیہ ہے یا جزیہ؟
جزیہ.
تو یہ سالبہ جزیہ ہوا, اور اس کا موضوع کیا کون ہے؟ حیوان عام ہے, اور محمول کیا ہے؟ خاص. بھئی دیکھیے انہوں نے کہا, توجہ سے ادھر دیکھو, کل انسان حیوان, اور بعض الحیوان لیس بھی انسان. انہوں نے ہمیں کیا کہا, جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں سے ہمیں کیا حاصل ہوں گے, دو قضیے. کون سے؟ ایک موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ. موجبہ کلیہ کیا؟ کل انسان حیوان. اور سالبہ جزیہ کیا؟ بعض الحیوانی لیس بھی انسان, بعض حیوان انسان نہیں. بھئی آپ نے نفی بنا دیا, اس کو اثبات بنا لیتے. آپ نے کیا کہا, بعض حیوان انسان نہیں, یوں کہہ دیتے بعض حیوان انسان ہیں. یہ بھی تو درست ہے, بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان. تو آپ یوں کہتے کہ تین قضیے ہمیں مل رہے ہیں. کتنے؟ توجہ ہے. ایک کیا, کل انسان حیوان موجبہ
کلیہ.
دوسرا, بعض حیوان انسان نہیں, سالبہ
جزیہ. اور بعض حیوان انسان ہیں موجبہ جزیہ، بعض حیوان انسان ہیں موجبہ سالبہ موجبہ، اور کلیہ جزیہ جزیہ. تو یوں کہنا چاہیے تھا، ایک موجبہ کلیہ ملے گا، ایک سالبہ جزیہ، ایک موجبہ جزیہ، تین قضیے ملنے چاہیے تھے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں دو ملیں گے. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب یہ کہ بھئی جب موجبہ کلیہ تھا پیچھے، جب وہ آ گیا، کل انسان کیا ہے؟ ہر انسان حیوان ہے. تو جب ہر انسان حیوان ہے تو بعض الحیوان انسان، بعض حیوان کیا ہو گئے؟
انسان.
یہ خود بخود اسی سے پتا چل گیا، لہذا اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت. جب ہر انسان حیوان ہے تو اتنا تو پکا ہو گیا کہ بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے. باقی بعض بھی انسان ہیں یا نہیں وہ پتا چاہیے تھا، وہ اگلے قضیے نے بتلا دیا کہ بعض حیوان انسان نہیں ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے. ومرجع العموم والخصوص من وجه من وجه الى موجبت جزئیت وسالبتین جزئیتین. عموم و خصوص میں وجہ کی نسبت ہو تو اس کا مرجع جو ہے ایک موجبہ جزیہ ہوگا اور دو سالبہ جزیہ. ادھر دیکھیے، جن قضیوں میں کون سی نسبت ہو؟ خصوص من وجہ، جیسے حیوان اور ابیض. میں نے بتایا تھا وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے، ایک مادہ اجتماع جہاں دونوں اکٹھے ہوں، اور دو مادہ افتراق، ایک جہاں پہلا صادق آئے دوسرا نہ آئے، اور دوسرا جہاں دوسرا صادق آئے اور پہلا صادق نہ آئے. تو یہاں ہمیں تین قضیے ملیں گے. کتنے؟
تین.
ایک کیا؟ موجبہ جزیہ ہوگا اور دو سالبہ جزیہ ہوں گے. مثلا پہلا موجبہ جزیہ لاؤ حیوان اور ابیض میں، موجبہ ہو
اور جزیہ.
ہاں موجبہ بنا لو، الانسان الحیوان ابیض. ابیض پر تنوین نہیں پڑنی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی غیر منصرف ہے. الحیوان ابیض، کلیت جزیت بعد میں لاؤ نا، پہلے جملہ تو بنا لو، ایک کو موضوع بنا لو، ایک کو محمول. الحیوان ابیض، اب بتاؤ کل حیوان لائیں یا بعض حیوان صحیح ہوگا؟ بعض حیوان. تو دیکھا بعض الحیوان ابیض، بعض حیوان کیا ہیں؟ ابیض ہیں. اور اسی سے پتا چل گیا بعض ابیض بھی کیا ہیں؟ حیوان ہیں. لہذا اس لیے اس کو دوبارہ دوسرے کو ذکر نہیں کیا، بس ایک ہی موجبہ کافی ہے. یہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ. کیا بولو؟
الحیوان.
بعض بھی لے آؤ نا، اب جزیہ ہے یا کلیہ پتہ لگ جائے.
بعض الحیوان،
بعض الحیوانی ابیض، یہ یوں کہہ دو بعض الابیضی حیوان، جو بھی بول دیں ایک ہی مطلب ہے. جب بعض حیوان ابیض ہیں تو معلوم ہوا بعض ابیض کیا ہیں؟ بعض حیوان ابیض کا مطلب ہے دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک ہی چیز پہ صادق آ رہے ہیں. جب بعض حیوان ابیض ہیں تو معلوم ہوا بعض ابیض کیا ہیں؟
حیوان
ہیں. تو دونوں کو ضرورت نہیں ذکر کرنے کی، بس ایک کافی ہے. یہ کیا ہوا؟ بعض الحیوان ابیض سالبہ ہے، موجبہ ہے، موجبہ ہے، اور کلیہ ہے، جزیہ ہے، جزیہ ہے. دیکھا ایک موجبہ جزیہ بن گیا، اور دو سالبہ جزیہ جن میں نفی ہوگی. بعض الحیوانی لیس بابیض، اور بعض الابیضی لیس بحیوان. بعض الحیوانی لیس بابیض، جی سالبہ ہے، موجبہ ہے،
سالبہ،
کلیہ ہے، جزیہ،
جزیہ
ہے. بعض الحیوانی لیس بابیض، اور اب دوسرا کر دیں، موضوع محمول بدل دے، بعض الابیض لیس بھی
حیوان،
تو سالبہ ہے اور جزیہ ہے. تو دیکھا جن دو قضیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں کتنے قضیے حاصل ہوتے ہیں؟ تین، ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ. تو کہتے ہیں ومرجع العموم والخصوص من وجہ الى موجبۃ جزئیۃ وسالبتین جزئیتین. اور عموم و خصوص من وجہ کا مرجع جو ہے وہ ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ کی طرف ہوگا. نحو بعض الحیوان ابیض، تنوین نہیں پڑھنی بھائی، غیر منصرف ہے. بعض حیوان ابیض ہیں، وبعض الحیوان لیس بابیض، اور بعض حیوان ابیض نہیں ہیں. وبعض الابیض، یہاں زیر پڑھیں گے کیونکہ الف لام آ گیا، اور غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے. وبعض الابیض لیس بحیوان، اور بعض ابیض وہ حیوان نہیں ہیں بھائی. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ بس بھائی حاصل کلام پھر سن لیجئے. آج آپ نے پڑھا، آج آپ نے وجہ حصر پڑھی کہ چار ہی نسبتیں کیوں ہوں گی، دو کلیوں میں چار سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ دو کلیاں جو ہیں یا تو وہ ایک دوسرے کے افراد پر صادق آئیں گی یا صادق نہیں آئیں گی. اگر نہ آئے تو وہ تباین کی نسبت ہے، اگر صادق آتی ہیں پھر بعض پر صادق آئیں گی یا کل پر صادق آئیں گی. اگر بعض پر صادق آئے تو وہ عموم و خصوص میں وجہ ہے، اگر کل پر صادق آئے تو پھر یہ کل پر صادق آنا دونوں طرف سے ہوگا یا ایک طرف سے ہوگا. اگر دونوں طرف سے ہو تو وہ تساوی کی نسبت ہے، اور اگر ایک طرف سے ہو تو وہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو موجبہ کلیہ قضیے حاصل ہوتے ہیں، کل انسان ناطق اور کل ناطقین انسان. اور جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو سالبہ کلیہ قضیے حاصل ہوتے ہیں، جیسے لا شیء من الانسان بحجر اور لا شیء من الحجر بانسان. اور اگر دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو پھر ہمیں وہاں دو قضیے ملتے ہیں، ایک موجبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ، جیسے حیوان اور انسان. تو اس سے موجبہ کلیہ بناؤ کل انسانین حیوان، اور ایک سالبہ جزیہ بعض الحیوان لیس بی انسان. اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو وہاں ہمیں تین قضیے حاصل ہوتے ہیں، ایک موجبہ جزیہ اور دو سالبہ جزیہ. موجبہ جزیہ جیسے بعض الحیوان ابیض، موجبہ جزیہ بعض الحیوان ابیض، یا جگہ بدل دو موضوع محمول کی، بعض الابیض حیوان جیسے بھی آپ بول دیں درست ہے. اور دو سالبہ جزیہ بناؤ، بعض الحیوان لیس بی ابیض اور بعض الابیض لیس بی حیوان. چلیے بس، بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.